يا الله 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 يا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی حیدری نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 199 میں مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اصحاب کو اس طرح نصیحت فرماتے ہیں کہ نماز انسان کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتی ہے جس طرح درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں اور انہیں اس طرح انسان سے الگ کر دیتی ہے جس طرح جانوروں کے گلے سے رسیاں کھول کر انہیں رہا کر دیا جاتا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر گرم پانی کا چشمہ ہو اور وہ دن اور رات میں 5 بار اس چشمے سے غسل کرے تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ بے شک نہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارا سلسلہ گفتگو نماز ہے اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نماز کے 11 واجبات ہیں اور انہی 11 واجبات میں سے 5 ارکان ہیں۔ ہم پہنچے ہیں ان واجبات پر گفتگو کرتے ہوئے قیام تک، اور ہمارے آخری پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی قیام کے بارے میں کہ قیام کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا شیخ محمد شفا نجفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی نماز کے قیام سے متعلق۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے آخری پروگرام میں قیام کی تمام صورتیں آپ نے بیان فرمائیں کہ انسان کو حمد و سورہ پڑھتے ہوئے قیام کی حالت میں ہونا چاہیے اور تسبیحات اربعہ پڑھتے ہوئے قیام کی حالت میں ہونا چاہیے، اور قیام متصل برکوع کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو لازماً قیام کی حالت سے ہی رکوع میں جانا چاہیے۔ ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ کیا تکبیرۃ الاحرام کہتے ہوئے بھی لازمی ہے کہ انسان حالت قیام میں ہو، یا کچھ چلتے پھرتے حرکت کرتے ہوئے یا کس طرف جھکے ہوئے یا کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بھی انسان تکبیرۃ الاحرام کہہ سکتا ہے کیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سوال ہے ادھر صاحب۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ نماز گزار وہ نماز کے مختلف حالات میں تکبیرۃ الاحرام کے دوران حمد سورہ پڑھتے وقت یا تسبیحات اربعہ پڑھتے وقت، یعنی جو اعمال بھی حالت قیام میں انجام پانے چاہیے، اس دوران انسان کا یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نماز گزار کا جسم ساکن نہیں ہوتا، وہ حرکت میں ہوتا ہے۔ البتہ حرکت کے وہ کئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیج ہیں، بعض اوقات حرکت چلنے پھرنے کی صورت میں ہے
جی،
بعض اوقات حرکت کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ دائیں بائیں جھک جائے،
یہ
بھی ایک طرح کی حرکت ہے
جی.
ایک دفعہ یہ ہے کہ معمولی ہاتھ آدمی ہلاتا ہے یا ہاتھ کی انگلیوں کو حرکت دیتا ہے
جی.
تو تکبیرۃ الاحرام کے دوران بھی، حمد و سورہ میں جو قیام ہونا چاہیے اس میں بھی، اور جہاں جہاں بھی قیام ہے انسانی جسم کو حرکت میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو سکون کی حالت میں ہونا چاہیے، آرام سے انسان کھڑا ہو، اس کا جسم حرکت نہ کر رہا ہو. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تکبیرۃ الاحرام انسان چلتے وقت خدا نخواستہ پڑھے، یا دایاں بایاں جھکتے ہوئے یا جھک کے، یا کیونکہ کھڑے حالت میں تکبیرۃ الاحرام پڑھنی چاہیے، لہذا دائیں بائیں جھکتے ہوئے اور حرکت کی حالت میں پڑھے تو بھی یہ تکبیرۃ الاحرام صحیح نہیں ہوگی.
جی
یا دائیں بائیں آدمی جھک جائے اور پھر سکون کی حالت میں پڑھے تو بھی صحیح نہیں ہوگی
جی،
کیونکہ اگر انسان دائیں بائیں جھکنے پر مجبور نہ ہو
جی.
کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی صحت اس طرح کی ہوتی ہے، کمر میں تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اس کا جو قیام ہے وہ بھی جھکے ہوئے حالت میں وہ انجام دے سکتا ہے، وہ مجبور ہے. لیکن اگر آدمی مجبور نہیں ہے، سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، بغیر کسی چیز کے سہارے کے کھڑا ہو سکتا ہے، تو وہ سیدھا کھڑا ہو، جسم حرکت میں نہ ہو، دائیں بائیں جھکتے وقت تکبیرۃ الاحرام نہ پڑھے، اسی طرح دائیں بائیں جھک کے بھی تکبیرۃ الاحرام نہ پڑھے. البتہ معمولی جسم کی جو حرکت ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاتھ معمولی حرکت میں ہو، ہاتھ کی انگلیاں معمولی حرکت میں ہو، تو اس سے نماز متاثر نہیں ہوتی. تو جس طرح تکبیرۃ الاحرام حالت قیام میں اور سکون کی حالت میں ہونی چاہیے، اسی طرح حمد و سورہ بھی، یا حمد و سورہ بھی جب پڑھ رہے ہوں تو حالت قیام میں ہو انسان. اگر انسان صحت مند ہے اور اس کی شرعی ذمہ داری سیدھا کھڑا ہونا ہو بغیر کسی سہارے کے، تو بغیر کسی سہارے کے انسان سیدھا کھڑا ہو، حرکت کی حالت میں نہ ہو، اور حمد و سورہ پڑھے، یا چوتھی اور تیسری رکعت میں تسبیحات اربعہ. اور اگر وہ اسی ذکر کے دوران کسی وجہ سے وہ اگر حرکت کرنے پر مجبور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی حرکت کو روک لے،
اپنے ذکر کو
روک لے
جی جی.
اور روکنے کے بعد جو ضروری حرکت کرنی ہو وہ کر لے
جی.
اس کے بعد پھر ذکر کا آغاز کرے.
صحیح.
تو یقیناً ہمارے ناظرین متوجہ ہیں کہ قیام کی حالت میں جو ذکر ہیں
جی.
وہ دو قسم کے ہیں، واجب ذکر ہے اور مستحب ذکر ہے
جی.
جو واجب ذکر ہے وہاں تو یقینی بات ہے کہ لازمی طور پر انسان کے جسم کو حالت حرکت میں نہیں ہونا چاہیے اور سکون کی حالت میں ہونے چاہیے
جی.
اور احتیاط واجب اور احتیاط لازم کے طور پر جب مستحب ذکر پڑ رہا ہو تو اس حالت میں بھی انسان کو جسم کو حالت حرکت میں نہیں ہونی چاہیے. مثلا اللہ اکبر جو پڑھتے ہیں تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ وہ بھی حالت اس میں ہونے چاہیے، سکون کی حالت میں ہونے چاہیے. یا مثلا نماز کی کسی بھی حالت میں تشہد کے علاوہ، تشہد میں تو محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا واجب ہے، وہ تشہد کا حصہ ہے
جی.
اور تشہد کے علاوہ ویسے ہی نماز کے اور حالات میں قنوت میں دعا کے بعد، یا رکوع میں ذکر رکوع کے بعد، سجدے میں ذکر سجدے کے بعد محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، وہ مستحب ذکر ہے، لہذا اس دوران بھی احتیاط لازم کے طور پر انسان کے جسم کو حرکت کی حالت میں نہیں ہونی چاہیے جی.
قبلہ ایک اور سوال ذہن میں آیا قیام سے متعلق. البتہ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوب تشریح فرمائی، قیام کی تمام صورتیں آپ نے بیان فرمائی. ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ خود قیام کی حالت کیا ہونی، یعنی قیام کس چیز کا نام ہے، یعنی انسان کو کس طرح کھڑا ہونا چاہیے، پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، اور یعنی اس کی قیام کی کیفیت یا حالت کیسی، یعنی کس حالت کو ہم کہیں گے کہ یہ قیام ہے.
قیام میں کچھ حالتیں ضروری ہیں
جی،
واجب ہیں، جن کا خیال رکھنا چاہیے، اور کچھ کیفیتیں مستحب ہیں، بہتر ہے کہ دوران قیام اس کیفیت کو وہ اپنایا جائے.
صحیح.
جو چیز لازمی ہے قیام کے دوران
جی
وہ یہ ہے کہ اگر انسان مکمل طور پر صحت مند ہے تو جی اس کو بغیر کسی چیز کے سہارے کے مکمل طور پر کھڑا ہونا چاہیے.
صحیح.
اور اگر وہ سہارا لینے پر مجبور ہے
جی
اسا یا دیوار کے سہارے پہ سے کھڑے ہونے پر مجبور ہے
جی
تو وہ سہارا لے.
اچھا.
دیوار کا سہارا لے اسا کا سہارا جی لے جب تک وہ سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے
جی
بیٹھ کے حمد و ثنا پڑھنے کی نوبت نہیں آتی.
صحیح.
تو یہ لازمی کیفیت ہے کہ انسان کو کھڑا ہونا چاہیے بغیر کسی سہارے کے.
صحیح.
اور اس میں ایک یہ دونوں آپ نے اشارہ فرمایا دونوں پاؤں کے درمیان فاصلے کے حوالے سے
جی
جس چیز کا لازمی طور پر خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاؤں بہت زیادہ پھیلے ہوئے نہ ہوں.
اچھا.
یعنی اتنا فاصلہ ہو دونوں قدموں کے درمیان دونوں پاؤں کے درمیان کہ دیکھنے والا اس کو قیام نہ کہے. یعنی بہت زیادہ آپ یوں کہیں کہ جہاں تک انسان کا دایاں بایاں پاؤں دائیں بائیں طرف جا سکتا ہے پھیلا سکتا ہے اتنا پھیلا دے. ایسا آدمی کو کوئی بھی نہیں کہے گا
جی
کہ وہ حالت قیام میں ہے.
جی.
حتیٰ اگر یہ کیفیت نہ ہو
جی
پھر بھی فرض کیجئے وہ آدھا میٹر کا فاصلہ یا اس سے کچھ زیادہ فاصلہ ہے
جی
تو اس سے بھی گریز کرنے چاہیے.
صحیح.
بلکہ بتایا جاتا ہے کہ مستحب ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان میں ایک بالشت کا مثلا اتنا فاصلہ
جی
ہونا وہ مستحب ہے.
اچھا.
البتہ بعد میں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے یہ جو قیام کی کیفیت ہے اس میں خواتین کی ذمہ داری اور حضرات کی ذمہ داری میں ذرا فرق ہے. البتہ استحباب کی حد تک خاتون کے لیے مستحب ہے کہ جب وہ کھڑی ہوں تو دونوں پاؤں اس کے ملے ہوئے ہوں
جی
اور مرد جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے دونوں پاؤں کو ملا ہوا نہیں ہونا چاہیے. دونوں میں ایک بالش کا فاصلہ ہونا چاہیے جو کہ مستحب ہے.
صحیح.
البتہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر خاتون فاصلہ رکھے گی تو اس کی نماز باطل ہو.
صحیح.
یا مرد اگر ملا کے پڑے دونوں پاؤں کو
جی
کھڑا ہو
جی
تو اس کی نماز باطل ہو. ایسا نہیں ہے.
صحیح.
خاتون کے لیے دونوں پاؤں کو ملا کے کھڑا ہونا مستحب ہے
جی جی
اور مرد کے لیے دونوں پاؤں کے درمیان ایک
بالش
کا فاصلہ.
صحیح.
تو قیام کی کیفیت جیسے میں نے اشارہ کیا انسان کی جسمانی صحت کے حوالے سے قیام کی مختلف صورتیں یا اس کے مختلف مراحل ہیں.
جی قبلہ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے معذرت آپ کو میں نے روک دیا کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا ہے. ناظرین کرام بریک یہاں پر لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام ہم آپ کو اپنے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوئی تھی. جی قبلہ قیام کی اس کیفیت کے بارے میں
جی میں قیام کے مراحل بیان
جی
کر رہا تھا کہ نماز گزار کی صحت کے حوالے سے اس کی قیام کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں.
جی
اگر انسان مکمل صحت مند ہے تو اس کے قیام کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ سیدھا کھڑا ہو اور کسی چیز کا سہارا نہ لے.
جی
اور اگر وہ کسی چیز کے سہارا لینے پر مجبور ہے تو پھر کسی چیز کے سہارے سے کھڑا ہو. جب تک سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے وہ حمد و ثنا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا.
جی
اور اگر خدا نخواستہ وہ حمد و ثنا بغیر سہارے کے بھی نہیں پڑھ سکتا سہارا لے کر بھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا پھر نوبت آتی ہے بیٹھ کے نماز پڑھنے کی. چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ ہم انسان کو اسی چیز کی وہ ذمہ داری سونپتے ہیں جو اس کے بس میں ہے جو اس کے قدرت میں ہو. جو اس کے قدرت میں نہ ہو اس کی تکلیف نہیں دی جاتی وہ اس کی ذمہ داری نہیں سونپی جاتی. تو دوسرا جو مرحلہ ہے وہ اس کا ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھے. اور بیٹھ کے جب تک انسان حمد و ثنا پڑھ سکتا ہے یا تسبیحات اربعہ پڑھ سکتا ہے دائیں یا بائیں یا پشت کے بر لیٹ کے پڑھنے کی نوبت نہیں آتی.
جی
تو پس کھڑے ہونے کے بعد پھر نوبت آتی ہے بیٹھ کے پڑھنے کی. اگر
جی
خدا نے خاصتا انسان کے گھٹنوں میں کوئی تکلیف ہے کمر میں کوئی
جی
تکلیف ہے اور مثلا زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے یا گھٹنوں میں یا پاؤں میں تکلیف ہے تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے
جی.
اور جب بیٹھ کے نماز پڑھے گا ظاہر ہے اس وقت پھر رکوع کی کیفیت اور سجدے کی جو کیفیت ہوگی
جی جی.
وہ بھی اسی مناسبت سے ہوگی
جی.
جیسے
جی.
کہ مومنین
جی.
جا نوافل پڑھتے وقت خصوصاً عشاء کی جو
جی.
ایک رکعت دو رکعت بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے
جی.
اس میں اس تجربے کے عمل سے مومنین روزانہ گزرتے رہتے
جی.
ہیں
جی.
تو بیٹھ کے اس کو پڑھنا چاہیے. البتہ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے
جی.
کہ اگر ایک آدمی کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے
جی جی.
تو کیا اب وہ پابند ہے کہ پھر جو باقی رکوع وغیرہ ہیں وہ بھی اسی بیٹھ کے ہی وہ جھکے جتنا اس کو جھکنا چاہیے
جی جی.
یا یہ ہے کہ فرق کریں ایک آدمی وہ اتنا تو کھڑا نہیں ہو سکتا
جی.
کہ مکمل حمد و سورہ وہ کھڑے ہو کے پڑھے
جی.
حمد و سورہ اس نے مکمل بیٹھ کے پڑھ لیا لیکن اس میں اتنی ہمت ہے یعنی اس کی جسمانی صحت اتنی اجازت دیتی ہے کہ صرف رکوع جو ہے وہ کھڑے ہو کے وہ انجام دے سکتا
اچھا
ہے
جی.
تو فقہا لکھتے ہیں کہ حمد و سورہ بے شک اس نے بیٹھ کے پڑھا ہو
جی.
لیکن اگر وہ صرف رکوع کے لیے جھک سکتا ہے تو وہ کھڑے ہو کے رکوع کے لیے جھکے. اور جو ایک عام آدمی کا صحت مند آدمی کا جو طریقہ ہے اس
جی.
طریقے سے وہ اپنے رکوع کو
جی
انجام دے
جی.
اسی طرح حتی دوران نماز بھی دوران نماز فرض کیجئے وہ پہلی رکعت اس نے وہ بیٹھ کے پڑھی
جی.
اور اس نے محسوس کیا کہ اب دوسری رکعت میں جو درد تھا اب وہ زائل ہو گیا ہے درد ختم ہو گیا ہے اور اسے یقین ہے کہ اب اگر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہوں تو میں پڑھ لوں گا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی
جی.
تو اب جو باقی ماندہ رکعت ہیں وہ اسے چاہیے کہ کھڑے ہو کے پڑھے یعنی قیام کے ایک مرحلے کو اپنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کے آخر تک وہ اسی کو اپنانے کا
جی
وہ پابند ہو جائے
جی.
پہلی ایک رکعت یا دو رکعت اس نے بیٹھ کے پڑھی ہے
جی
کیونکہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تھا
جی.
اب اگر وہ یہ سمجھتا ہے اسے تسلی ہے کہ میں اب کھڑے ہو کے پڑھ سکوں گا تو جو باقی ماندہ رکعت ہیں ان
جی
کو وہ کھڑے ہو کے پڑھے.
اچھا اس کی الٹ بھی ممکن ہے
جی جی.
یعنی ایک شخص جو صحت مند تھا
جی جی
اس نے نماز شروع کی
جی جی
اور دوران نماز ایک رکعت اس نے کھڑے ہو کر
جی جی بالکل یہی جو شرعی عذر ہے
جی جی
یا عذر کے پہلی رکعت میں وہ صحت مند تھا کو اچانک کمر میں گھٹنوں میں کوئی درد اٹھا اور یہ محسوس ہوا اسے کہ میں باقی رکعت کھڑے ہو کے
جی
نہیں پڑھ سکوں
جی
گا
جی.
جہاں اس کو عذر پیش آئے
جی
وہاں پھر قیام کی جو بعد کی صورت یا مرحلہ ہے
جی
اس کی وہ نوبت آتی ہے
صحیح.
تو جی قیام کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ بیٹھ کے پڑھنا ہے
صحیح.
اور اگر خدا نخواستہ انسان چونکہ بہرحال کمر کے سہارے سے بیٹھنا پڑتا ہے
جی
کمر میں کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ بالکل اپنے جسم کو یوں بیٹھ کے بھی جو ہے نا وہ اعتدال میں نہیں
جی
رکھ سکتا
جی
مجبور ہے دائیں بائیں کروٹ لیٹنے پر
جی.
تو اگر دائیں کروٹ لیٹنے میں کوئی مجبوری نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر وہ دائیں کروٹ لے کے حمد و سورہ کو پڑھے اسی طرح تسبیحات اربع کو تیسری روز چوتھے رکعت میں
جی
اس میں بھی ترتیب رکھی گئی ہے یعنی اگر آپ دائیں کروٹ لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں
اچھا
پھر بائیں کروٹ لیٹنے کی نوبت نہیں آتی.
اچھا یعنی سب سے پہلے مرحلہ دائیں
ہے سیدھا کھڑا ہونا ہے
سب سے پہلے
بیٹھنا ہے پھر دائیں کروٹ ہیں
جی
اور اگر خدا نخواستہ دائیں کروٹ مثلا وہ نہیں لیٹ سکتا
جی جی
دائیں پہلو میں کوئی تکلیف ہے درد
جی
زخم ہے
جی
پھر بائیں کروٹ کی نوبت آتی ہے اور اگر بائیں کروٹ بھی نہیں لیٹ سکتا پھر پشت کے بل لیٹ کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. البتہ یہ ہمارے ناظرین یقیناً متوجہ ہیں کہ پھر قیام کے ان تمام مراحل میں رکوع سجود کی کیفیت جو ہے وہ بھی وہ بدلتی رہے گی. ظاہر ہے جو آدمی دائیں کروٹ حمد و سورہ پڑھتا ہے وہ تو اس طرح رکوع نہیں کر سکتا جس طرح کھڑے ہو کے
جی
وہ پڑھنے والا رکوع کرتا ہے
جی
یا بیٹھ کے پڑھنے والا رکوع کرتا ہے اس کے رکوع کی کیفیت بھی مختلف ہوگی
جی
اور جو بالکل پشت کے بل وہ پڑھتا ہے
جی
اس کی بھی رکوع کی کیفیت مختلف ہوگی. حتیٰ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایسی نوبت آ سکتی ہے کہ رکوع کے لیے انسان معمولی سر جھکائیں اور سجدے کے لیے زیادہ مقدار میں سر جھکائیں. سر بھی نہیں جھکا سکتا تو آنکھوں کی حرکت کے ذریعے
اشارے سے مثلا
جی ہاں وہ رکو اسی طرح مثلا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرے مثلا رکو کے لیے زیادہ دیر کے لیے مثلا وہ سجدے کے لیے تو اگر عمل انجام نہیں دے سکتا تو پھر بعض اوقات سر کا اشارہ یا آنکھوں کا اشارہ وہ عمل کی جگہ لے سکتا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس طرح ایک مکمل شہادت انسان وہ مکمل کھڑے ہو کے اور باشرائط نماز کا اس کو جتنا اجر اور ثواب ملتا ہے ایک مجبور آدمی کی مجبوری کی حالت میں جو نماز ہے جو بیٹھ کے اور سر کے اشارے یا آنکھوں کے اشارے سے رکوع کرتا ہے اور وہ سجدہ کرتا ہے اسے بھی وہی اجر ملتا ہے کہ جو ایک سیدھا کھڑے ہو کے پڑھنے والے کو ملتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم جیسے بعد میں عرض کریں گے ایک معذور آدمی کی نماز ہے وہ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو مثلا وہ ایسے ان لوگ مومنین کو نماز نہیں پڑھا سکتا کہ جو کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں یا جو آدمی دائیں بائیں یا پش کے بل لیٹ کے نماز پڑھنے پر مجبور ہیں وہ ان لوگوں کی امامت نہیں کر سکتا وہ ان لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکتا کہ جو بیٹھ کے مثلا پڑھتے ہیں. یہ الگ بات ہے جی ہاں. لیکن یہ ہے کہ اس کی اپنی جو نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح قبول ہے کہ جس طرح کھڑے ہو کے پڑھی جانے والی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. یہاں سے انسان نماز کی اہمیت کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں بھی چھوٹ نہیں ہے یعنی مکمل ترک کی شریعت میں وہ اجازت نہیں ہے. انسان کسی خدا نخواستہ بہانے کی تلاش میں رہے اچھا جی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو پھر جب ٹھیک ہوں گے تو پڑھیں گے نماز مکمل ترک کر دے یا بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا اور لیٹ کے پڑھ سکتا ہے تو یہ سوچے کہ لیٹ کے کیا نماز پڑھنی ہے تو کیا نماز ہوگی نہیں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق انجام دینے کے ہم پابند ہیں اور جو بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر اس میں کوتاہی کی تو خدا کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہوگا. تو حتیٰ یہاں تک روایات کی روشنی میں فقہا نے فرمایا ہے کہ خدا نے خاص اگر ایک انسان سمندر کے اندر غرق ہو رہا ہے وہاں تو پھر آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے آپ نہ سیدھا کھڑے ہو سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں دایاں بایاں اور پشت کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. ہاں وہ دریا کے بہاؤ میں بے اختیار آپ جا رہے ہیں جی وہاں نہ آپ قبلہ کا خیال رکھ سکتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے لیکن اگر آپ کے ہوش حواس ٹھکانے پہ ہیں اور آپ یہ محسوس کریں کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے اور عقل کام کر رہی ہے حواس کام کر رہے ہیں تو آپ نیت کریں کہ یہ میری جو ہے نا وہ نماز ہو گئی یہ میرا قیام ہوا یہ میرا رکوع یہ میرا سجدہ جس حالت میں بھی ہوں آپ ادھر بہتے وقت اور غرق ہوتے وقت پشت بھی قبلہ ہوں رخ بھی قبلہ ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. لیکن مکمل چھٹی
نہیں
جب تک انسان کی عقل ہے دیوانہ نہیں ہو جاتا جب تک انسان بے ہوش نہیں ہو جاتا جب تک انسان خدا نخواستہ نشے میں نہ ہو وہ تکلیف کی بنیادی شرطیں جب تک انسان کے اندر موجود ہوں نماز جو ہے وہ اس کی چھٹی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ ہم دعا کریں گے تمام مسلمانوں کو اس اہم فریضے کی پابندی کی توفیق عنایت فرمائے.
جی قبلہ بہت شکریہ آپ کا. ہم ہادی ٹی وی کی جانب سے آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اظہر علی حیدری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.